پیر 27 مارچ کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. عراقی افواج کی موصل کو داعش کے چنگل سے چھڑانے کی لڑائی میں شدت، لیکن سویلین ہلاکتوں کے بارے میں خدشات اور تحفظات میں اضافہ. تجزیہ کار
پار سیول رائٹس آرگنائزیشنز کے مطابق اس مہینے تقریباً 1000 سیویلینز یمن، سیریا اور عراق میں امریکی حملوں میں مارے گئے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے. موصل کے علاقے الجدیدہ میں فضائی حملوں کے نتیجے میں ہونے والی درجنوں ہلاکتوں سے متعلق اطلاعات سامنے آئی ہیں. ہلاکتوں کے باوجود عراق کی فوج کی جانب سے مغربی موصل میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جاری لڑائی میں ایک بار پھر تیزی آئی ہے. تفصیلات سنیے عبداللہ فاروقی سے.
شہری ہلاکتوں سے متعلق اطلاعات کے باوجود عراقی فوج کے گن شپ ہیلی کاپٹرز کی پروازیں اور شہر میں بمباری مسلسل جاری ہے. عراق کی وفاقی پولیس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راج شاکر کے مطابق وفاقی پولیس اور ریپڈ ریسپانس ڈویژن کے دستوں نے آج پرانے شہر کے جنوب مغربی علاقوں کی جانب پیش قدمی کی ہے. عراق کی جوائنٹ آپریشن کمانڈز کے ترجمان نے بتایا ہے کہ شدت پسند دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی جانب سے شہریوں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کرنے والوں کو نشانہ بنانے کے لیے وزارت داخلہ نے سنائپرز تعینات کیے ہیں. تاہم عراقی فوج کی جانب سے موصل کی لڑائی کے دوران مارٹر گولے اور راکٹ داغے جا رہے ہیں، جن سے علاقے کے رہائشیوں کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں.
اتوار کو ماسکو میں سینکڑوں مظاہرین اور حزب اختلاف کے قائد کی گرفتاری پر کرملن نے کہا ہے کہ حزب مخالف نے قانون توڑا اور تشدد پر اکسایا. ادھر مظاہرے کا انعقاد کرنے والے حزب اختلاف کے قائد الیکسی نوالنی کو 20,000 روبل جرمانہ کیا گیا ہے. تفصیلات جانیے نادیہ سلیمان سے.
الیکسی نوالنی نے عدالت میں پیشی کے دوران کہا کہ عدالت ان کی جگہ وزیر اعظم دمتری میدویدیف کو پوچھ گچھ کے لیے بلاتی. اتوار کو ہونے والے مظاہرے میں شرکا وزیر اعظم دمتری میدویدیف کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے. الیکسی نوالنی کے علاوہ کم از کم ملک بھر سے 900 مظاہرین کو حراست میں لیا گیا ہے. یورپی یونین کے علاوہ امریکہ نے بھی گرفتاریوں کو تنقید کا نشانہ بنایا. امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ مظاہرین کو سزا کے خوف کے بغیر اپنے حقوق کے استعمال کے لیے آزاد ہونا چاہیے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے کہا ہے کہ پرامن مظاہرین اور انسانی حقوق کے مبصرین کی گرفتاریاں جمہوری اقدار کی کھلی توہین ہیں.
امریکہ کی حمایت والے شامی باغیوں نے خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی تنظیم سے ان کے مضبوط گڑھ رکا کے قریب ایک اہم ایئر بیس کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے. ایئر بیس پر قبضے کو جہادیوں کو شہر سے مار بھگانے میں اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں ظفر سید.
شامی جمہوری فورس ایس ڈی ایف کے ایک ترجمان نے بتایا کہ انہوں نے جنگجوؤں سے طبقہ ایئرپورٹ حاصل کر لیا ہے. خیال رہے کہ دولت اسلامیہ نے رقہ کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، جبکہ کردوں کی زیر قیادت جنگجوؤں کی شہر کی جانب پیش قدمی جاری ہے. ادھر انسانی حقوق کے اداروں نے اس علاقے میں رہنے والے شہریوں کی حفاظت کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے. شام کے متعلق برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران فضائی حملوں میں کم از کم 89 افراد مارے جا چکے ہیں.
پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ کا کہنا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف سعودی فوجی اتحاد کا حصہ بننے کے بعد سعودی عرب اور ایران کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گے. وہ اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے. واضح رہے کہ پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق جنرل راحیل شریف کو دہشت گردی کے خلاف 39 مسلم ممالک کے اتحاد کا سربراہ مقرر کرنے کے حوالے سے اجازت نامے کے اجرا کی تصدیق وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کے بارے میں گستاخانہ مواد کی مبینہ اشاعت کے خلاف اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت ہوئی. سماعت کے دوران وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. تفصیلات جانیے آصف فاروقی سے.
درخواست کے مدعی نے عدالت میں موقف اختیار کیا ہے کہ اگر حکومت اس مواد کو سوشل میڈیا سے ہٹانے میں ناکام رہتی ہے تو پاکستان میں سوشل میڈیا تک رسائی پر پابندی عائد کی جائے. حکومت پاکستان کی جانب سے اس نقطے کا جواب دیتے ہوئے وزارت داخلہ کے سیکرٹری عارف خان نے عدالت کو بتایا کہ گستاخانہ مواد پر مبنی 85% مواد ہٹایا جا چکا ہے، جبکہ 40 سوشل میڈیا صفحات کو ہٹانے کے لیے کاروائی جاری ہے. تاہم انہوں نے واضح کیا کہ فیس بک پر پابندی گستاخانہ مواد روکنے کا حل نہیں ہے، کیونکہ فیس بک پر موجود مواد مختلف ویب سائٹ سے لنک ہے، جس کو مکمل طور پر ختم کرنا اس وقت تک تقریباً ناممکن ہے جب تک ملک بھر سے انٹرنیٹ کو بند نہ کر دیا جائے، جو کہ ناممکن ہے.
انڈیا کی سب سے بڑی ریاست میں غیر قانونی مذبح خانوں کے خلاف وزیر اعلیٰ اور بی جے پی رہنما آدتیہ ناتھ یوگی حکومت کی کارروائی کی مخالفت میں گوشت کے تاجروں نے سوموار سے غیر معینہ مدت تک کے لیے ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ لکھنؤ میں گوشت اور مرغ کے تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی کمیٹی کے ریاستی صدر چودھری اقبال قریشی نے بتایا کہ ویسے تو 25 مارچ سے ہی ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن بہت سے لوگوں کے پاس اب پرانا اسٹاک رکھا تھا، اس لیے اسے فروخت کرنے کے بعد اب پیر سے تمام کاروباری ہڑتال کریں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع جس کا قدر مختصر ذکر آپ نے خبروں میں بھی سنا، عراقی فوج کی جانب سے مغربی موصل کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑانے کے لیے جاری کارروائیوں میں ایک بار پھر شدت آئی ہے۔ اس ہفتے موصل پر کیے جانے والے فضائی حملوں میں شہری ہلاکتوں سے متعلق اطلاعات سامنے آنے کے بعد سے مغربی موصل میں جاری لڑائی اور شہریوں کی ہلاکتوں کے بارے میں خدشات اور تحفظات میں اضافہ ہوا ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی۔
روا ماہ کے آغاز میں موصل کے علاقے الجدیدہ میں فضائی حملوں کے نتیجے میں ہونے والی درجنوں ہلاکتوں سے متعلق اطلاعات سامنے آنے کے باوجود 2 روز سے عراقی فوج کی جانب سے مغربی موصل میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جاری لڑائی میں ایک بار پھر تیزی آئی ہے۔ مغربی موصل میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار جیرمی بوئن بتاتے ہیں کہ عراقی فوج کے گن شپ ہیلی کاپٹروں کی پروازیں اور ان کی جانب سے شہر میں بمباری مسلسل جاری ہیں۔
آپریشن کی کارروائیوں میں شدت آئی ہے اور ہیلی کاپٹروں کی پروازوں میں بھی میں نے انہیں نشانہ لیے بغیر ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دولت اسلامیہ کے گروہ کے اراکین کو ہلاک کرنے کے لیے تو یہ طریقہ مددگار ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ نشانہ نہیں لیتے تو حملے والے علاقے میں موجود مزید شہریوں کو ہلاک کر سکتے ہیں۔
عراق کی وفاقی پولیس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل رائد شاکر کہتے ہیں کہ وفاقی پولیس اور ریپڈ ریسپانس ڈیویژن کے دستوں نے آج پرانی شہر کے جنوب مغربی علاقوں کی جانب پیش قدمی کی ہے اور ان کا ہدف النوری مسجد کے نزدیک شاہراہ فاروق ہے۔ عراق کی جوائنٹ آپریشن کمانڈز کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ رسول نے بتایا کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی جانب سے شہریوں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کرنے والوں کو نشانہ بنانے کے لیے وزارت داخلہ نے اسنائپرز تعینات کیے ہیں۔ تاہم عراقی فوج کی جانب سے موصل کی لڑائی کے دوران مارٹر گولے اور راکٹ داغے جا رہے ہیں، جن سے علاقے کے رہائشیوں کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ایک قدیم شہر ہونے کے باعث علاقے کی سڑکیں اور گلیاں بہت تنگ ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے ترجمان الطاف موسانی بتاتے ہیں،
ان علاقوں میں شہری بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، وہ کھلے آسمان کے نیچے گولہ باری کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو زخمی ہیں اور انہیں طبی امداد کی اشد ضرورت ہے۔
موصل میں دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقوں میں رہائش پذیر ہزاروں عام شہریوں نے ممکنہ فضائی حملوں اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے ساتھ جاری شدید لڑائی کے باعث نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ خیال رہے کہ سنیچر کے روز امریکی فوج نے تصدیق کی تھی کہ عراق میں اتحادی فوج کے طیاروں نے عراقی شہر موصل کے مغربی علاقے میں اس مقام پر بمباری کی تھی جہاں پر درجنوں کی تعداد میں عام شہریوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ دوسری جانب عراق کی فوج کی جانب سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو ان درجنوں اموات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ عراقی فوج کی جانب سے مغربی موصل کو دولت اسلامیہ سے چھڑوانے کی کارروائی کا آغاز گزشتہ ماہ کیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے شہر کے کئی علاقوں پہ قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 400,000 کے قریب افراد اب بھی شہر کے اندر موجود ہیں، جبکہ 200,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔
موصل کی صورتحال ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا۔ عراقی شہر موصل پر فضائی حملے میں 200 ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اس کی حمایت یافتہ عراقی فوج کی حکمت عملی موصل پر کنٹرول کے سلسلے میں ہے کیا؟ میں نے یہی سوال امریکہ میں ڈیلاویر یونیورسٹی کے ڈاکٹر مقتدر خان سے کیا، جو انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں اور مشرق وسطی کے متاثرہ خطے پر گہری نظر رکھتے ہیں۔
دیکھیے، جو اب اسٹیج جو آ گیا ہے موصل کی نارتھ ویسٹرن علاقے میں، وہاں پر بہت زیادہ سیویلینس ہیں جو ابھی تک شہر چھوڑ کے جا نہیں سکے، اور امریکی اور عراقی ملٹری آفیشلز کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹیکٹک استعمال کر رہی ہے اب آئیسس، وہ جن گھروں سے حملہ کر رہے ہیں کولیشن فورسز پر، وہ زبردستی سیویلینس کو بھی اسی گھر میں انکلوڈ کر رہے ہیں بلڈنگز میں، یعنی ہیومن شیلڈز کی طرح وہ استعمال کر رہے ہیں سیویلینس کو. اس وجہ سے یہ جب ایئر اسٹرائک کی گئی ایک مکان پر، اس میں بہت سارے سیویلینس جمع تھے، اور بعض رپورٹس کے مطابق 200 سے زیادہ مزید لوگ مارے گئے. لیکن یہ تو شروع سے ہی امریکی آفیشلز کا یہ کہنا ہے کہ یہ گروپس سیویلینس کو ہیومن شیلڈ کی طرح استعمال کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے بعد سے انہوں نے اپنے فوجیوں کو، ملٹری کو، ان ریسٹرکشن سے آزاد کر دیا ہے جو صدر اوباما کے انڈر ہوا کرتے تھے، جہاں پہ گول تھا کہ سیویلین کیجولٹیز ایک دم بالکل زیرو ہو جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے یمن میں جو حملہ ہوا وہاں پہ بھی سیویلینس مارے گئے، سیریا میں ایک مسجد پہ حملہ ہو گیا ایکسیڈنٹلی، وہاں پہ بھی سیویلینس مارے گئے، اور اب موصول میں. تو بعض سیول رائٹس آرگنائزیشنز کے مطابق اس مہینے تقریباً 1,000 سیویلینز یمن، سیریا اور عراق میں امریکی حملوں میں مارے گئے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ صدر ٹرمپ اب امریکی ملٹری کو اور اگریسولی اٹیک کرنے کی اجازت دے دی.
میں آپ کے اسی نقطے کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں. ڈاکٹر مختدر، جنگ کی صورتحال میں شہریوں کے تحفظ کے لیے جنیوا کنونشن ہے، قواعد ہیں، اصول ہیں، انٹرنیشنل ریڈ کراس، آئی سی آر سی، اس جیسی تنظیمیں موصل کی لڑائی میں یہ اصول، یہ تنظیمیں اور وہ کنونشن کہاں ہیں؟
دیکھیے یہ جو کنونشن وغیرہ ہیں، یہ مطلب یہ گائیڈ لائنز ہے جنگ میں لڑنے کے لیے، لیکن اب آئیسس جیسا جو گروپ ہے وہ ان کنونشن کو فالو کرتا ہی نہیں کسی بھی طور پر. وہ تو سیویلینس کو مارے جاتا ہے، کئی ہزاروں سیویلینس کی باڈیز ملی ہیں الپو کے بعد بھی، پامیرا کے بعد بھی، وہ ہیریٹیج کو، ہسٹوریکل ہیریٹیج کو بھی وہ توڑے جا رہا ہے، سیویلینس میں بچوں کو استعمال کر رہا ہے ٹارگیٹس اور شیلڈ. تو وہ اس لیے تو اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں، وہ ایک نارمل ملک کی طرح بیہیو نہیں کرتا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ملکوں نے ان کنونشنز کو سائن کیا ہے ان پر یہ بھی پریشر ہے کہ موصل پر آپ اٹیکس کریں، سیویلین کیجولٹیز تو جنگ میں ہوں گے ہی، اگر ان کو نہ کریں تو پھر جنگ کیسے ہوگی نا، جنگ کا مقصد تو لوگ مارنا ہی ہے. تو کئی پروسیجرز ہیں. اب جس مثال کے طور پہ امریکہ نے یہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ موصل کے اٹیک میں سیویلینز مارے گئے، اور وہ انٹرنل انکوائریز کی وجہ سے، وہ انکوائری کے بعد انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ March 17 کے اٹیک میں سیویلینز مارے گئے. تو ملٹریز میں انکوائریز کے پروسیسز ہیں اور یہ پروسیجرز ہیں. تو پھر آپ کمبرسم ہو جاتا ہے جنگ میں آپریشنز کرنا، آپ جنگ لڑیں گے یا ہیومینیٹیرین گولز کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس طرح سے تو فوجی لوگ کرتے ہیں. رشیا نے جب چیچنیا پہ حملہ کیا تھا، 6 مہینے تک اس نے شہر پہ بمباری کی. مطلب آپ شہر پہ بمباری کر رہے ہیں تو لوگ مارے ہی جائیں گے. تو اس طرح سے کوششیں کرتے ہیں یہ گورنمنٹس، خاص طور سے یورپین گورنمنٹس، طرح کے رولز بناتے ہیں ہیومینیٹیرین، بیکاز لبرل لابیز ہوتی ہیں ملکوں میں، میڈیا ہوتی ہے. لیکن جنگ ایسی چیز ہے جو اگر نہ ہو تو بہتر ہو.
حلب لیپو کے کنٹرول کی لڑائی میں میڈیا میں بہت کچھ کہا گیا شہریوں کی حالت کے بارے میں. مہینوں تک موصل میں شہریوں کی حالت پر کوئی بات نہیں ہے، کم بات ہوتی ہے، ایک لگتا ہے نقاب چڑھی ہوئی، ایک پردہ سا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ موصل پہ بہت ہی پورا تقریباً آئیسس کا کنٹرول تھا شہر کے اوپر، تقریباً ٹوٹل، اور تقریباً 2 سال تک پورا کنٹرول رہا ہے. اس کے وجہ سے یہ ہوا کہ فورن رپورٹرز وغیرہ وہاں نہیں جا سکتے تھے. الیپو میں آئیسس کا تو پورا کنٹرول رہا ہی نہیں، ہمیشہ سے شہر میں کچھ ایسا حصہ رہا ہے جو اپوزیشن کے ہاتھ میں تھا، جس کے وجہ سے ویسٹرن ایڈ ورکرز اور رپورٹرز وہاں جا سکتے تھے. اس لیے الیپو پہ کوریج کافی بہتر تھی.
یہی بس اتنی ہی وجہ ہے یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ امریکی مارا ماری کر رہے ہیں اس لیے ذرا خاموشی ہے؟
نہیں، امریکی مارا ماری تو الیپو میں بھی ہو رہی تھی اور یہاں پر بھی، مطلب مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے جو گراؤنڈ پر جو میجر فائٹنگ فورس ہے وہاں پر موصل میں، وہ شیعہ ملیشیاز ہیں، ایران کی ٹرین ملیشیاز، عراقی شیعہ ملیشیاز، اور یہاں تک کہ اب سنا ہے کہ پاکستان سے بھی کئی شیعہ والنٹیئرز وہاں جا کر اس موصل کی اس جنگ میں عراقی فوجیوں کے ساتھ شامل ہیں، اور تقریباً 5,000 تک امریکی فوجیں بھی شامل ہیں، تو ان کا بھی دیکھیے آپ کو زیادہ کوریج نظر نہیں آ رہا. ایک دو بار میں نے دیکھا نیو یارک ٹائمز میں کہ مطلب کمپوزیشن آف گراؤنڈ فورسز کتنی تھی وہ، لیکن اتنی تفصیلیں ہم کو نہیں مل رہی جتنا الیپو کے وجہ سے مل رہی تھی، کیونکہ جو سیریا میں جو ہیومن ٹریجڈی ہوئی ہی اس کی کافی کوریج ہو رہی تھی اس کی ریفیوجیز کی وجہ سے، کیونکہ ان کے ریفیوجیز یورپ جا رہے تھے، اس لیے یورپین میڈیا کی طرف سے زیادہ کوریج تھا سیریا پر، لیکن عراق میں نہیں ہے اتنا.
امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی کے یہ تھے ڈاکٹر مقتدر خان. عراق میں ہی ٹھہرتے ہیں. وہاں امریکہ کے حمایت یافتہ شامی جنگجوؤں نے خود کو دولت اسلامیہ کہنے والے شدت پسند تنظیم سے ان کے مضبوط گڑھ رقہ کے قریب ایک اہم ہوائی اڈے کا قبضہ چھین لیا ہے. اس ہوائی اڈے پر قبضے کو جہادیوں کو شہر سے مار بھگانے کی سمت میں اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ عمر آفریدی کی زبانی.
شامی جمہوری فورس SDF کے ایک ترجمان طلال سلو نے بتایا کہ انہوں نے جنگجوؤں سے طبقہ ایئرپورٹ چھین لیا ہے. جنگجو فوج جس کی قیادت کرد کر رہے ہیں شہر کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے. انسانی حقوق کے اداروں نے اس علاقے میں رہنے والے شہریوں کی حفاظت کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے. شام سے متعلق برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران فضائی حملوں میں کم سے کم 89 افراد مارے گئے تھے. بی بی سی کے عرب امور کے ایڈیٹر سبیسٹین اشر نے بتایا کہ اس فوجی ہوائی اڈے پر قبضے کو باغیوں کے اتحاد کی بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے طبقہ ایئر بیس کو شامی افواج سے سن 2014 میں چھین لیا تھا اور گرفتار شدہ فوجیوں کو قتل کر دیا تھا. اس پیش رفت کا مقصد شام کے سب سے بڑے ڈیم کا کنٹرول حاصل کرنے کے علاوہ طبقہ شہر پر قبضہ کرنا بھی ہے. اس سے قبل دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے کہا تھا کہ طبقہ ڈیم ٹوٹنے والا ہے جس سے علاقے میں شدید سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگا تھا، لیکن ڈیم بظاہر درست حالت میں نظر آ رہا ہے. امریکہ کی قیادت والے اتحاد نے دولت اسلامیہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا تھا کہ فضائی حملے میں ڈیم کو نقصان پہنچا ہے اور وہ ٹوٹنے کے قریب ہے. ایک ترجمان نے بی بی سی کو بتایا، ہماری معلومات کے مطابق ڈیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے اور اتحاد اس کی سلامتی چاہتا ہے، کیونکہ یہ شام کے باشندوں کے لیے پانی کا انتہائی اہم ذخیرہ ہے. یہ تھے ترجمان کے الفاظ. تاہم اتوار کو دونوں طرف سے اس کے بارے میں متضاد خبریں آئیں. اقوام متحدہ نے متنبع کیا تھا کہ اگر اسے نقصان پہنچا تو علاقے میں بڑے پیمانے پر سیلاب آ سکتا ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے عمر آفریدی سے سنی. یہاں ایک چیز کی معذرت، تمہید میں نے کہا کہ عراق میں ہی ٹھہرتے ہیں. عراق میں کہاں ٹھہریں گے، یہ تو ذکر شامی جنگجوؤں کا تھا نا، تو یہ انسانی غلطی تھی، امید ہے معاف کریں گے. اس کا مطلب یہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے تو یہ کہہ دیا تھا. برطانوی پارلیمنٹ والے علاقے ویسٹ منسٹر میں گزشتہ ہفتے ہونے والے جان لیوا حملے کے ذمہ دار خالد محمود نامی شخص کے بارے میں بعض نئی معلومات سامنے آئی ہیں، اور برطانوی وزارت داخلہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر تنقید بھی ہوئی ہے. آگہی کے لیے میں نے بی بی سی نیوز گیدرنگ کے ساجد اقبال سے بات کی. پوچھا ماجرا ہے کیا؟
ایک تو یہ تازہ ترین جو شفیع صاحب یہ بات پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ خالد مسعود جس نے پارلیمنٹ پہ گزشتہ بدھ کو اٹیک کیا تھا، وہ اب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اس سے ایک دن پہلے بھی اس ایریا میں ڈرائیو کرتے ہوئے، ویسٹ منسٹر برج اور اس ایریا کے آگے پیچھے کہیں ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. تو یہ ایک نئی چیز ہے جو سامنے آئی ہے. ابھی تک بظاہر جو ایک چیز تھی واٹس ایپ میسج کہ وہ ایکٹیو تھے اسے اٹیک سے چند منٹ پہلے تک، وہ اس ان کی ایکٹیویٹی کیا تھی اس کے بارے میں ابھی کوئی پتہ نہیں ہے. اختتام ہفتہ ہوم سیکرٹری جو ہیں ایمبر رڈ، انہوں نے ایک بہت تنقید کا نشانہ بنایا جو ایک انٹرنیٹ پہ کام کرنے والی سوشل میڈیا کی کمپنیاں ہیں، کہ وہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہو رہا ہے، کہ جو ان کے پلیٹ فارمز ہیں وہ ٹیررسٹوں کے لیے جو ہے وہ محفوظ پناہ گاہیں بن کے رہ جائیں، اور لیکن دوسری طرف جو واٹس ایپ نے کہا ہے کہ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل طور پر تعاون کر رہے ہیں، اور جب جو ان کے میسیجز ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ وہ انکرپٹڈ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے اپنے ادارے میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ سکیں کہ اس پہ کیا لکھا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔
ٹھیک، تو جو لوگ اب تک حراست میں لیے گئے ہیں ان کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟
جو لوگ اب تک حراست میں لیے گئے تھے ان کی مکمل تعداد تو اچھی خاصی 10 سے زیادہ تھی، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ ایک ایسا وقت آیا تھا کہ صرف ایک فرد جس کو برمنگھم سے گرفتار کیا گیا تھا، عمر اس کی 58 سال بتائی جاتی ہے، وہ اکیلے جو ہے وہ حراست میں رہ گئے لوگوں میں شامل تھے۔ بعد میں کہا گیا گزشتہ دن کہ اب ایک اور شخص کو برمنگھم سے ہی جس کی عمر 30 سال بتائی جاتی ہے حراست میں لیا گیا ہے، اور ان سے تفتیش جاری ہے۔
ویسٹ منسٹر میں حملے کے ذمہ دار خالد مسعود سے متعلق نئی معلومات بی بی سی نیوز گیدرنگ کے ساجد اقبال بتا رہے تھے۔ انڈیا کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں غیر قانونی مذبح خانوں کے خلاف حکومت کی کارروائی کی مخالفت میں گوشت کے تاجروں نے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ریاستی انتظامیہ اور پولیس جن کے پاس لائسنس ہیں انہیں بھی پریشان کر رہی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ صرف غیر قانونی مذبح خانوں کے خلاف کارروائی کا حکم ہے، اس لیے پولیس اور متعلقہ حکام کو بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ تفصیل کے ساتھ دہلی سے صلاح الدین۔
ریاست اتر پردیش میں سخت گیر ہندو نظریات کے حامل رہنما یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت کے آنے کے بعد ہی مذبح خانوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا تھا۔ حکومت کی اس کارروائی سے دلی سمیت یو پی کے بیشتر علاقوں میں گوشت کی فراہمی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ گوشت کے تاجروں کا کہنا ہے کہ انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ ہڑتال پر ہیں۔ یہ مسئلہ آج پارلیمان میں بھی اٹھا، جس کے دوران رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے اس کی تجارتی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔
There has been a minus negative growth of 8.87%. Out of 60 odd export units, nearly 38 are in Uttar Pradesh.
اسد الدین اویسی کہہ رہے تھے کہ گوشت کی برآمدات میں 7 سے 8% کی کمی آئی ہے۔ گوشت برآمد کرنے والے تقریباً 60 مراکز میں سے 38 یو پی میں ہیں، اور اس میں سے بیشتر بند ہو گئے ہیں۔ کیا اس پر متعلقہ وزیر کو تشویش نہیں ہے؟ اس وقت ماحول ایسا ہے کہ گوشت کے کارخانوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ یہ تھے اسد الدین اویسی کے الفاظ۔ یو پی میں حکومت کی جانب سے غیر قانونی مذبح خانوں کے خلاف کارروائی کے اثرات کاروبار سے لے کر لوگوں کے ذائقے تک پر بھی نظر آ رہے ہیں۔ عام شکایت یہ ہے کہ سرکاری عہدیداران اور پولیس اس معاملے میں اپنے اختیارات کا بے جا استعمال کر رہے ہیں، اور بلا تمیز سبھی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت کے ایک سینئر وزیر سدھارتھ ناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ صرف غیر قانونی مذبح خانوں کے خلاف ایکشن کے لیے کہا گیا ہے، اور حکام کو زیادہ جوش میں آ کر کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جو کارروائی ہے وہ اویدھ بچر خانوں کے اوپر ہی ہے، جن کے پاس لائسنس ہے ان کو ڈرنے کی آوشکتا نہیں ہے۔ پولیس لوگ یا ادھیکاری لوگ اتی اتساہت ہوتے ہوئے کوئی کاروائی کر رہے ہیں تو نہ کریں، کرپا کر کے نہ پہ ان پہ کاروائی ہوئے گی۔ ویجیلنٹزم بائی پولیس از انایکسیپٹیبل ٹو اس۔
لیکن کاروباری برادری کا کہنا ہے کہ حکومت کے فرمان کے تحت انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، اور جن کے پاس لائسنس ہے انہیں بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لکھنؤ میں گوشت اور مرغ کے تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کے صدر مبین قریشی کا کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی کیے جائیں گے۔
ہمارے یہاں ہڑتال چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، ہم اپنی مانگوں کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، اور زیادہ ہوگی تو ہم ڈی ایم کے پاس دھرنا پسند بھی کریں گے۔
مسٹر قریشی کے مطابق ہڑتال کے دوران گوشت کی تمام دکانیں بند رہیں گی، اور مچھلی کے کاروباری بھی ان کے ساتھ ہڑتال میں شامل ہوں گے۔ گوشت تاجروں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مذبح خانوں پر کارروائی کرنا ٹھیک ہے لیکن کم از کم انہیں کچھ وقت تو دیا جاتا. ان کے مطابق پہلے نوٹس جاری کرتے پھر کارروائی کرتے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور اس معاملے میں لائسنس حاصل کرنے کا عمل انتہائی پیچیدہ ہے. ادھر ریاستی دارالحکومت لکھنؤ سمیت کئی اضلاع میں گوشت کی فراہمی میں کمی کے سبب بہت سے معروف ہوٹل متاثر ہوئے ہیں اور ان میں سے بعض تو کئی روز سے بند پڑے ہیں. غیر قانونی مذبح خانوں کے خلاف انتظامیہ کی مسلسل کارروائی جاری ہے اور اب تک سینکڑوں غیر قانونی مذبح خانے بند کرائے جا چکے ہیں. بی جے پی نے انتخابات سے پہلے اپنے منشور میں اس کا وعدہ کیا تھا اور ان کی حکومت بنتے ہی انتظامیہ اسے پورا کرنے میں مستعدی کا مظاہرہ کر رہی ہے. صلاح الدین، بی بی سی، دلی.
اور اب آپ کے لیے اطلاع بھی. سربین میں آج واشنگٹن میں پاکستان کے نئے سفیر کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو شامل ہے جس میں انہوں نے امریکہ سے تعلقات کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی پر بات کی ہے. خاصا دو بے دو روبرو انٹرویو ہے، سنیے اس کی ایک جھلک.
رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پر نظر.
انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے ایک روزہ کرکٹ میچوں کی مردوں کی ٹیم رینکنگ جاری کر دی ہے جس میں پاکستان 8th نمبر پر ہے، جنوبی افریقہ پہلے، آسٹریلیا دوسرے اور نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پر ہے. نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہیملٹن میں ہونے والے تیسرے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ کو 7 runs کی برتری حاصل ہے جبکہ اس کی 6 wickets بھی باقی ہیں. اس سے قبل جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 314 runs بنائے تھے. آسٹریلیا کے فاسٹ بالر شان ٹیٹ نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. 34 سالہ شان ٹیٹ نے 3 tests کھیلے ہیں جن میں سے 2005 میں انگلینڈ کے خلاف ایشز کے دوران کھیلے تھے. اس کے بعد سے انہوں نے اپنی توجہ T20 پر مرکوز رکھی. ان کا کہنا ہے کہ وہ ابھی مزید چند سال کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے لیکن کوہنی کی تکلیف کے بعد صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. گولف میں عالمی نمبر 1 ڈسٹن جانسن نے جان رحم کو ورلڈ میچ پلے کے فائنل میں شکست دے دی ہے اور وہ پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے گولف کی 4 عالمی چیمپئن شپس جیت لی ہیں. برطانیہ کی خاتون ٹینس اسٹار یوہانا کونٹا نے فرانس کی پولین پاراماتیو کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر میامی اوپن کے 4th round میں جگہ بنا لی ہے. اب ان کا سامنا لارو اروبرینا سے ہوگا. ادھر مردوں میں رافیل نڈال اپنے 1000th ٹور میچ میں فتح کا جشن منا رہے ہیں. انہوں نے جرمنی کے فلپ کال شرائبر کو میامی اوپن کے ہی ایک میچ میں شکست دے دی ہے جبکہ دوسرے راؤنڈ کے میچوں میں جیمی مرے اور بورنو سواریز نے پاولو لورینزی اور جواؤ سوزا کو شکست دے دی ہے. اور فٹ بال میں گھانا کی کوچنگ ٹیم کے سابق ممبر جیرارڈ نس نے اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے کیونکہ فٹ بال ایسوسی ایشن نے ان کے بونسز وغیرہ کی ادائیگی کر دی ہے. وہ فروری کے آخر میں افریقہ کپ آف نیشن کے اختتام کے بعد سے اب تک اکرا ہوٹل میں اپنا کمرہ چھوڑنے سے انکار کرتے رہے ہیں. گھانا فٹ بال ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ وہ فنڈز جمع کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے جس سے ان کے بقایا جات ادا کیے جا سکیں.
کھیلوں کا احوال عبداللہ فاروقی کی زبانی. پاکستانی فوج کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل راحیل شریف اب سعودی عرب کی رہنمائی والی کثیر ملکی فوجی اتحاد کی قیادت کریں گے. مضمرات ہوں گے کیا؟ احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری نازش ظفر کی ہے.
پاکستان میں میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے نجی ٹی وی کے اینکر عامر لیاقت کو نفرت انگیز مواد نشر کرنے کا مرتکب قرار دیا ہے. عامر لیاقت کو متاثرین کا نام لے کر ناظرین سے غیر مشروط معافی مانگنے کو کہا گیا ہے جبکہ بول ٹی وی پر 10 lakh rupees جرمانہ عائد کیا گیا ہے. شمالی شام میں امریکہ کی حمایت یافتہ فوجوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں مختصر وقفے کا اعلان کیا ہے. وقفے کا مقصد انجینئرز کو مہلت دینا ہے کہ وہ اہم ڈیم پر ضروری کام نمٹا لیں. اتوار کو ماسکو میں سینکڑوں مظاہرین اور حزب اختلاف کے قائد کی گرفتاری پر کرملین نے کہا ہے کہ حزب مخالف نے قانون توڑا اور تشدد پر اکسایا. ادھر مظاہرے کا انعقاد کرنے والے حزب اختلاف کے قائد الیکسی نوالنی عدالت میں پیش ہوئے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ اپنے ناظر ظفر سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سربین میں آج واشنگٹن میں پاکستان کے نئے سفیر کے ساتھ ایک انٹرویو شامل ہے جس میں انہوں نے امریکہ سے تعلقات کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی پر بھی بات کی ہے. سماعت فرمائیے ایک جھلک.
حقانی نیٹورک کے خلاف جس طرح کی کاروائی چاہتا ہے امریکہ, پاکستان وہ کرنے کو تیار ہے؟
دیکھیں, حقانی نیٹورک ہمارے دوست نہیں ہے, نہ ہماری پراکسی ہے, بالکل نہیں ہے, اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کا وائلنس کرے کسی کے خلاف بھی, امریکہ کے خلاف یا افغانستان کے خلاف. عام انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنا درست نہیں ہے.
تفصیلاً پورا انٹرویو پروگرام میں آگے آنے کو ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کے بارے میں گستاخانہ مواد کی مبینہ اشاعت کے خلاف اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے دوران وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا کہ سوشل میڈیا پر پابندی اس مسئلے کا حل ہے ہی نہیں. درخواست گزار کا موقف تھا کہ اگر حکومت اس مواد کو سوشل میڈیا سے ہٹانے میں ناکام رہتی ہے تو پاکستان میں سوشل میڈیا تک رسائی پر پابندی عائد کر دی جائے. تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی.
سماجی رابطوں کی ویب سائٹس خاص طور پر فیس بک پر پابندی کے بارے میں بیان کیے گئے نقطے کا جواب دیتے ہوئے حکومت پاکستان کی جانب سے وزارت داخلہ کے سیکرٹری عارف احمد خان نے عدالت کو بتایا کہ گستاخانہ مواد پر مبنی 85% مواد ہٹایا جا چکا ہے جبکہ 40 سوشل میڈیا صفحات کو ہٹانے کے لیے کارروائی جاری ہے. تاہم انہوں نے آج کی عدالتی کارروائی کو بتایا کہ فیس بک پر پابندی گستاخانہ مواد روکنے کا حل نہیں ہے کیونکہ فیس بک پر موجود مواد مختلف ویب سائٹوں سے منسلک ہے جس کو مکمل طور پر ختم کرنا اس وقت تک تقریباً ناممکن ہے جب تک ملک بھر سے انٹرنیٹ کو بند نہ کر دیا جائے. گزشتہ سماعت پر اس مقدمے کی سماعت کرنے والے جج جسٹس شوکت صدیقی نے کہا تھا کہ اگر فیس بک گستاخانہ مواد بلاک نہیں کرتا تو ملک میں فیس بک پر پابندی کا حکم دیا جا سکتا ہے. تاہم آج ہونے والی سماعت کے دوران عدالت نے مختلف محکموں کی جانب سے گستاخانہ مواد کی نشاندہی اور اس کو ہٹانے کے لیے اب تک کیے جانے والے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا. وزارت داخلہ کے سیکرٹری نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ جمعے کو ایف آئی اے نے مختلف علاقوں سے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے جن میں کم از کم 2 براہ راست طور پر گستاخانہ مواد شائع کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے یہ معاملہ اٹھایا ہے جبکہ 27 ممالک کے سفیر ہماری دعوت پر پاکستان آئے اور بین الاقوامی سطح پر معاملے کو اٹھانے پر اتفاق ہوا, جس پر جسٹس شوکت صدیقی نے کہا کہ اسلامی سفیروں کا اجلاس بلانا خوش آئند ہے لیکن جس ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیا اس کے سفیر کو بھی بلانے کی ہمت ہے؟ جسٹس شوکت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انوشا رحمان اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور بتائیں کہ معاملہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہوا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں گستاخانہ مواد ہٹانے کے مقدمے کی سماعت کے دوران کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. آصف فاروقی, بی بی سی اسلام آباد.
پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوا کہتے ہیں کہ سابق آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل راحیل شریف کی جانب سے سعودی فوجی اتحاد کی قیادت سنبھالنے کی صورت میں وہ سعودی عرب اور ایران کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گے. لیکن پاکستان میں حزب مخالف کی بڑی جماعت تحریک انصاف نے سابق فوجی سربراہ کو سعودی فوجی اتحاد کی سربراہی کرنے کے لیے حکومتی اجازت کی مخالفت کرتے ہوئے معاملہ پارلیمان میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد سے فرحت جاوید.
پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی سعودی فوجی اتحاد کے سربراہ کے طور پر تعیناتی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوا نے کہا ہے کہ اتحاد مخالف ممالک کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اس اتحاد کی کمان جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف جیسے فوجی کے ہاتھ ہوگی. انہوں نے کہا کہ اگر سابق آرمی چیف یہ عہدہ قبول کرتے ہیں تو وہ سعودی عرب اور ایران کے اختلافات ختم کرتے ہوئے دونوں ملکوں کو متحد کرنے کا باعث بنیں گے. واضح رہے کہ دسمبر 2015 میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان سمیت 30 سے زائد اسلامی ممالک نے سعودی عرب کی قیادت میں ایک فوجی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا. اس اتحاد میں ابتدائی طور پر 34 ممالک تھے، تاہم بعد ازاں ان کی تعداد 39 ہو گئی. پاکستان کے مشیر قومی سلامتی لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوا کے مطابق اس اتحاد کی سربراہی کے معاملے پر ذاتی حملوں سے گریز کرتے ہوئے دورس نتائج پر نظر رکھنا ہوگی. انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف اپنے تجربات اور سوچ کے ساتھ مسلم ممالک کی باہمی غلط فہمیوں کو دور کریں گے. اس سے پہلے جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو سعودی فوجی اتحاد کا سربراہ مقرر کرنے کے حوالے سے اجازت نامے کے اجرا کی تصدیق پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے گزشتہ ہفتے کی تھی. انہوں نے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت پاکستان نے انہیں اجازت نامہ دینے کا اصولی فیصلہ کیا ہے. فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
پاکستانی فوج کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل راحیل شریف اب سعودی عرب کی رہنمائی والی کثیر ملکی فوجی اتحاد کی قیادت کریں گے، طے ہے. لیکن کیا یہ بہر طور مناسب ہے کہ پاکستانی فوج کا سربراہ رہنے والا اب جا کر دوسرے ملک میں نوکری کرے؟ میں نے یہی سوال تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے کیا، پوچھا دل و دماغ کیا کہتے ہیں.
سب سے پہلے تو میں کہہ دوں کہ کاش میری خواہش جو تھی وہ پوری ہو جاتی کہ یا تو یہ انکار کر دیتے یا حکومت پاکستان جو ہے وہ ان کو این او سی جاری نہیں کرتے. جنرل راحیل شریف کی بڑی گراہ قدر خدمات ہیں پاکستان کے لیے. انہوں نے یہ دہشت گردی کا بڑا مقابلہ کیا، کافی حد تک پاکستان میں حالات سدھارے. انہوں نے کوئی جمہوری حکومت کو وہ جھٹکا نہیں دیا یا وہ دھکا نہیں دیا جس سے وہ دیوار گر جائے. تھوڑے بہت تو مسائل تھے لیکن وہ اس سطح پہ نہیں آئے کہ جس سے جمہوریت عمل ہے ہمارا یا سفر ہے جمہوریت کا اس کے اوپر کوئی آنچ آ جائے. تو انہوں نے جو یہ قبول کیا ہے یہ ایک متنازع قسم کی فوج ہے. یا تو یہ خفیہ ہے کہ وہ جو ہے جو بھی اس کی دستاویزات ہیں یا جو بھی معاہدہ ہے یا تو وہ خفیہ ہے یا ابھی تک اس کے بنے نہیں ہیں. جو بھی اس کی شکے ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. یہ کس کے خلاف استعمال ہوگا، کہاں استعمال ہوگا. جو فوجیں یہاں پر آئیں گی مختلف ممالک کی ان کے اوپر جو ان کے اپنے ممالک ہیں ان کا اوپر لین ہوگا، مطلب ہے کہ وہ اس کو بغیر حکم کے اس راحیل شریف صاحب کے تابع ہوں گے یا وہ پوچھیں گے اپنی حکومتوں سے، عمان سے یا کائرو سے یا ڈھاکہ سے یا کوالالمپور سے یا اسلام آباد سے.
تو بغیر صاحب قومی سلامتی کے امور مثلا جوہری پروگرام وغیرہ کی تمام باتیں جنرل راحیل شریف کے علم ہیں، ایسے میں ان کو ایسا عہدہ لینا چاہیے تھا، کتنی مرتبہ سوچنا چاہیے تھا؟
میرے اپنے حساب سے جو انہوں نے ایک پاکستان میں ایک مقام پیدا کیا تھا اور اگر وہ اسی پہ رہتے اور وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ سولجر فیڈ آؤٹ، اور یہ فیڈ آؤٹ ہو جاتے تو آہستہ آہستہ لوگوں کی جو حافظہ ہے اس سے یہ نکل جاتے اور ایک دن کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت ہی ایک اہم اور میرے خیال میں حرب العزیز وہ ہوتے، آرمی کے چیف ہوتے، اگر یہ اس قسم کی یہ متنازع اس میں نہ جاتے. میرے نزدیک یہ بہت بڑی سیریس ایرر آف ججمنٹ ہے.
تو اس پر ذرا سا روشنی ڈالیے بریگیڈیئر صاحب سب کہ پاکستانی فوج کے پہلے کسی سابق سربراہ نے کہیں ملک سے باہر جا کر نوکری کی ہے؟
نہیں جی، میں اس میں تو کوئی ایسے نہیں ہے اور نوکری کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پاکستان کی حکومت کی انہوں نے خدمات دی ہے. موسیٰ خان تھے جو گورنر لگے ہیں، جنرل گلستان خان تھے وہ سفیر لگے ہیں، جہانگیر کرامت صاحب سفیر گئے ہیں اور بہت سے اس طرح ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے. لیکن پاکستان کے فوج کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کو حکومت سے جائز وسائل اتنے مل جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی بہت آرام اور سکون سے اور باعزت طریقے سے گزار سکتے ہیں. تو اس میں جو مجھے بھی لگ رہا ہے نا کہ یہ بہت ہی متنازع ہے. یہ اگر تمام اسلامی ممالک اس میں شامل ہوتے پھر بھی میں اس کی طرف باری نہ کرتا، لیکن چلے کوئی جواز ہو سکتا تھا کہ تمام اسلامی ممالک اس میں بشمول ایران، عراق، شام، یہ یمن، یہ اس میں سارے شامل ہوتے تو پھر بھی کوئی بات ہو سکتی تھی. ابھی جب یہ آپ نے آدھے کو بیچ میں سے باہر نکالا ہوا ہے، آدھا کا رکھا ہوا، یہ کیا کریں گے کیا؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ ہے کس چیز کے لیے اور ان کے مقاصد کیا ہیں.
ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد بنام ریٹائرڈ جنرل راحیل شریف. کبھی قرضہ اتارنے کے لیے تو کبھی گھر کے معاشی حالات سدھارنے کے لیے. پاکستان میں بچوں کو گھروں میں ملازم رکھوا دینا عام بات ہے. کام کرنے والے ان کم عمر بچوں کے نہ تو کوئی بنیادی حقوق ہیں اور نہ ہی کوئی تحفظ, کیونکہ اس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں. ایسے میں ان بچوں کے ساتھ ناروا سلوک اور تشدد کے واقعات بھی معمول کی بات ہیں. ہماری ساتھی حنا سعید ایک ایسی ہی سابق گھریلو ملازمہ سے ملی جنہیں فیصل آباد میں کام کے دوران مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا.
ماں باپ کا سہارا بننے گھر سے نکلی رضیہ 3 مہینے بعد لوٹی تو لہو لوہان. فیصل آباد کے ایک گھر میں ملازمہ کے طور پر کام کرنے والی رضیہ کا واحد گناہ تھا روٹی جلانا.
اور میں روٹی بنانے گئی, روٹی جل گئی اور اس نے اس میں مارا پیٹا زیادہ تھا. ڈرتی چھت پر گئی چھپنے کے لیے, چھت سے کھینچتی کھینچتی نیچے لائی. نیچے لا کے اس نے پہلے بوتل شیشے کی ماری, ایک باری ماری اور سائڈ پر لگی, پھر دوسری دفعہ سر میں مارنے لگی. میں نے گیا ہاتھ کیا اور ہاتھ پہ لگ گئی. اس کے بعد اس نے مجھے چھری ماری.
پاکستان میں گھریلو ملازمین پر تشدد کی کہانی کوئی نئی نہیں, ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. 167 ممالک کے گلوبل سلیوری انڈیکس میں پاکستان سال 2016 میں 6ویں سے 3رے نمبر پر آ گیا ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ڈومیسٹک ورکرز یونین کے سیکرٹری مختار اوان کا کہنا تھا کہ اسے معاشرتی بے حسی کہیں یا معاشی مجبوری, پاکستان میں کم عمر بچوں سے مشقت کروانا ایک ایسا جرم ہے جو اکثر ماں باپ خود اپنے بچوں پر مسلط کر رہے ہیں.
دیہی علاقوں سے آتے ہیں, انتہائی غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر آتی ہیں چھوٹی ایج کی بچیاں, اور وہ ایک فیورٹ سرونٹ ہوتا ہے گھر والوں کے لیے کہ اس نے نہ بولنا ہے نہ اس نے انکار کرنا ہے. 24 گھنٹے کی وہ ملازمہ ہے, جدھر مرضی بھیجو, اور سیلری انہیں دی جاتی ہے. اور ان کے پیرنٹس جو آتے ہیں وہ 10-20 ہزار ایڈوانس ان کو دیا, اور وہ جبری مشقت کے زمرے میں بھی آتا ہے.
مبینہ تشدد کے بعد رضیہ کے گھر والوں نے آواز بلند کرنے کی بہت کوششیں کی. رضیہ کے والد محمد اسلم نے تھانے کے متعدد چکر بھی لگائے لیکن ایف آئی آر بھی درج نہ ہو سکی.
گل ہے مجبور ہے, ماڑے بندے گزارا نہیں ہویا گا, بچے دی لت بچ گئی, بچے دی لت متعلق بچی نو بھیجیا گا, سارے کو چیز کوئی نہیں سی. جتھے گئے انہوں نے کہا جی فلانے اٹھانے جاؤ, کدی آخر جی فلانے اٹھانے جاؤ, اسی جی اخیر نو ساڈی کسے نہیں مننی سنی, اسی گھر آ گئے. ویر لوگ نے پیسے دیتے, ساڈے کول پیسہ کوئی نہیں, مڑ ساڈا تاں ہی نہیں ہوندا پیا گا.
رضیہ ان ہزاروں بچوں میں شامل ہے جو غربت کے باعث لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہیں, لیکن یہ کام یا مزدوری کسی ضابطے یا قانون کے دائرے میں نہیں آتی. اس لیے موجودہ قوانین کام کے دوران تشدد یا زیادتی کی صورت میں ان بچوں کو کسی قسم کا تحفظ فراہم نہیں کرتے. گلوبل سلیوری انڈیکس ترتیب دینے والے ادارے واک فری فاؤنڈیشن کے مطابق اس وقت پاکستان میں 21 لاکھ سے زائد بچے جبری مشقت پر مجبور ہیں, جس کی بنیادی وجہ متعلقہ قانون کی عدم موجودگی ہے. اگر رضیہ جیسے متاثرین تھانے تک پہنچ بھی جائیں تو معاملہ لمبی کاغذی کاروائی کی نظر ہو جاتا ہے. شاید یہی وجوہات ہیں کہ طویل قانونی چارہ جوئی سے بچنے کے لیے عام طور پر اس طرح کے کیسز میں ملزمان غریب والدین کو کچھ رقم دے کر معاملہ رفع دفع کر لیتے ہیں. نتیجہ ہوتا ہے صلح. ڈومیسٹک ورکرز یونین کے سیکرٹری مختار اوان نے بی بی سی کو بتایا کہ اس کیس میں بھی رضیہ کے والدین کو بالآخر صلح کرنی پڑی.
پھر انہوں نے رضیہ کے والدین جو ہیں ان کو پریشرائز کیا کہ آپ صلح کریں, اس کا کچھ نہیں ہوگا, پھر ہم یہاں پہ آپ کیسے رہیں گے. تو ان کو پھر مجبوراً رضیہ کے والدین کو کمپرومائز کی طرف آنا پڑا اور صلح کرنے کے لیے, اور پھر انہوں نے کچھ ان کو جو ملزمان تھے انہوں نے کمپنسیشن کے لیے کچھ پیسے دیے, اور اس وجہ سے وہ خاموشی ہوگی.
پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کا تعلیم پر بنیادی حق ہے, لیکن جب تک یہ کتابوں کو پکڑنے والے ہاتھ لوگوں کے گھروں کی صفائی ستھرائی کرتے رہیں گے, ان کی تعلیم اور دیگر حقوق یوں ہی نظر انداز ہوتے رہیں گے. حنا سعید, بی بی سی نیوز, فیصل آباد.
حنا سعید کی رپورٹ آپ نے سنی. اسی موضوع پر حنا سعید نہیں پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ سے بات کی, پوچھا کہ پنجاب کی حکومت صوبے میں کم عمر گھریلو ملازمین کو دوران ملازمت تشدد سے کیوں نہ بچا سکی.
جب ایک بچے کو آپ کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں یا وہ کسی گھر میں جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, تو اس گھر کی چار دیواری کے اندر جو اسے ماحول یا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ملتی ہے, اس میں لا انفورسنگ ایجنسیز کو ود سم لمیٹیشن ہی آپ الاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ انٹرفیئر کریں. تو وہ اگر لمیٹیشنز کو آپ بالکل ایک سائڈ پہ کر دیں تو پھر اس کا بھی ایک بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ آئے گا کہ ہر بندہ جو ہے اس کی پرائیویسی, اس کے گھر کی جو ہے وہ چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ مجروع ہوگا. اور اگر آپ اس کو انفورس کرتے ہیں تو پھر ود ان دیٹ جو ہے وہ ایک کور جو ہے وہ اس قسم کی زیادتی جو ہے وہ بعض اوقات لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو ہے وہ اس سے اوجھل رہتی ہیں.
کیا کوئی ایسا قانون ہے جو گھر میں کام کرنے والے ملازمین خصوصاً بچوں کو تحفظ فراہم کر سکے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یعنی جنرل لا ہے وہ اس بات کی تسخیص تو نہیں کرتا کہ اگر آپ ایک 30 سال کے میل یا فی میل کو اگر آپ تشدد کریں تو وہ کاگنیزیبل ہے, اور اگر 10 سال کے کریں وہ کاگنیزیبل نہیں ہے.
آپ کو نہیں لگتا کہ ضرورت ہے ان کے لیے الگ سے کہ کوئی قانون بنایا جائے تاکہ جب گھروں میں کام کرنے کے دوران ان پہ تشدد کیا جاتا ہے تو جو تشدد کرتے ہیں ان کی قانون جو ہے وہ گرفت کر سکے, ان کو صحیح سے سزا دے سکے؟
یہ جو ہے نا یہ ہمارا اسپیسیفک لا بنا دیں گے, ہر لا کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو بنا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنرل امپلیکیشن جو ہے وہ لا کی اس کو کمزور کرتا ہے.
گھروں میں کام کرنے والے بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو والدین ہیں اور جو ملزمان ہیں وہ ان کی صلح کروا دی جاتی ہے جس میں پولیس کا ایک اہم کردار ہے, تو کیا یہ پولیس پھر وہ اس جرم کا جو ہے وہ حصہ نہیں بن جاتی؟
اگر ایک آدمی جو ہے اس کے اوپر ٹارچر ہوا ہے وہ بعد میں عدالت کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ نہیں ہوا, کیا کر لیں گے آپ؟ قانون وہاں پہ کیا کرے گا؟ اور جب لوگ اس بات کے اوپر ایگری ہو جاتے ہیں, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ دونوں سزائیں ہیں, یعنی اگر ایک آدمی کو قید کی سزا ہوتی ہے تو وہ بھی سزا ہے, فائن ہوتا ہے تو وہ بھی سزا ہے, اور اگر ایک مدعی جو ہے وہ ایک ایسی اماؤنٹ جو کہ یعنی ایک فائن کی ایک ایسی جو ہے وہ یعنی فگر ہے کہ بہرحال وہ پھر یعنی سزا تو ہے نا پنچ تو کرتی ہے, اور اگر اس سے مدعی جو ہے وکٹم جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ مستفید ہوتا ہے تو اور پھر اس کی مرضی بھی ہے اور اس کی ول بھی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں جو ہے وہ اس بات کو اس طرح سے جو ہے وہ شک کی نظر سے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے.
پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ جو ہماری ساتھی ہنا سعید سے بات کر رہے تھے.
26 مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف آج حیدرآباد کے دورے پر پہنچے جہاں انہوں نے سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ اپنی جماعت کے کارکنوں کے کنونشن سے بھی خطاب کیا. واضح رہے کہ رواں ماہ وزیر اعظم کا یہ صوبہ سندھ کا 5واں دورہ تھا. تفصیل کے ساتھ حیدرآباد سے صحافی علی حسن.
وزیر اعظم نواز شریف نے لیگ کے کارکنوں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے حیدرآباد کے شہریوں کے یونیورسٹی کے قیام کے دیرینہ مطالبے پر کہا,
انشاءاللہ حیدرآباد میں بہت جلد انشاءاللہ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا اور اس کے لیے فوری طور کے اوپر میں 100 کروڑ روپیہ دینے کا اعلان کر رہا ہوں.
انہوں نے حیدرآباد بلدیہ کو ترقیاتی کاموں کے لیے امدادی رقم کا اعلان بھی کیا. وزیر اعظم نے سندھ میں ہیلتھ کارڈ کی ضرورت پر کہا,
جیب میں پیسے نہیں ہوتے علاج کرانے کے لیے, لاپ محالہ اپنا گھر اپنی جائیداد بیچنی پڑتی ہے. کتنے دکھ کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. یقیناً یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کی جائے.
وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے کہا,
پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کو ختم کیا ہے اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کی کمر توڑ چکے ہیں.
وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا کہ جب سیاسی پارٹی کے لوگ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ان کی کارکردگی کیا رہی تھی. وزیر اعظم کے ساتھ آنے والے وفاقی وزیر سعد رفیق نے اپنی تقریر میں کہا کہ میاں نواز شریف سندھ پہنچ گئے ہیں اور دستک دے دی ہے.
جناب آصف زرداری صاحب اور محترم برخوردار بلاول زرداری صاحب, آپ پنجاب میں آیا کیجئے. آپ پنجاب میں آتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم نے بھی سندھ میں دستک دینے کا آغاز کر دیا ہے.
سعد رفیق کی تقریر کا بڑا حصہ پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت پر تنقید پر مشتمل تھا.
کمیشن کی باتیں, کرپشن کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی.
قبل ازیں وزیر اعظم اپنے خصوصی طیارے سے حیدرآباد کی بجائے ضلع میرپور خاص میں سندھری ایئرپورٹ پر اترے، جہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے حیدرآباد پہنچے۔ چھاؤنی میں ہیلی کاپٹر سے اتر کر پڑوس میں واقع سول لائنز میں اپنی پارٹی کی سینیٹر راہیلا گل مکسی کی رہائش گاہ پہنچے۔ میاں محمد نواز شریف پر کھانے پر ممتاز بھٹو کے علاوہ فنکشنل لیگ کے رکن قومی اسمبلی غوث بخش مہر، سینیٹر مظفر حسین شاہ، سابق رکن قومی اسمبلی ظفر علی شاہ اور دیگر افراد سے بھی ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم کی آمد کے موقع پر نواز لیگ کے کارکنوں کے ایک ناراض گروپ نے گزشتہ رات اور آج دن میں بھی احتجاج کیا۔ رات کو وہ ایک علامتی جنازہ لے کر مظاہرہ کر رہے تھے اور رات بھر پریس کلب کے باہر بیٹھے رہے۔ رات گئے پولیس نے 30 سے زائد افراد کو حراست میں لیا تھا۔ مظاہرے کے منتظمین نے پولیس پر الزام لگایا کہ اس نے 300 افراد کو حراست میں لیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں کنونشن میں شرکت اور وزیر اعظم سے ملاقات کے سلسلے میں یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔
حیدرآباد سے صحافی علی حسن کی رپورٹ۔ امریکہ میں پاکستان کے نئے سفیر اعزاز چودھری نے بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا بہت اہم کردار رہا ہے اور امریکہ کو بھی اس کا اچھی طرح احساس ہے۔ واشنگٹن میں بی بی سی کے نامہ نگار برجیش اپادھیائے کے ساتھ اس انٹرویو میں سفیر نے امریکہ کے علاوہ پڑوسی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے بارے میں بھی کھل کر بات کی۔ ان سے پہلا سوال یہ تھا کہ ان کے واشنگٹن آنے کے کچھ ہی دن بعد امریکی کانگریس میں یہ بل پیش کیا گیا کہ پاکستان کو دہشت گردی کی معاونت کرنے والے ملک کے طور پر سامنے لایا جائے، تو یہ ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا؟
دیکھیں، پاکستان کی جو اس وقت ریئلٹی ہے اس کا ادراک یہاں پہ شاید ابھی نہیں ہے۔ پاکستان نے جس طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ہے کوئی اور قوم ایسی نہیں کر سکتی، اور نتائج سب کے سامنے ہیں۔ پاکستان نہ صرف اس دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت کر اوپر آیا ہے بلکہ دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کیا، کس طریقے سے یہ جو مسائل ہمارے لیے پیدا ہوئے افغان جہاد کے زمانے سے اس کو ختم کیا، اور آج جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس کے نتیجے میں، اس پر امن ماحول کے نتیجے میں بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ جس بل کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، صرف اس کو خامخواہ اجاگر کیا جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی پیروکار یہاں پہ نہیں ہے اس بل کے۔ زیادہ چیز یہ ہے کہ دنیا کو یہ پتا ہے اس بات کا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو کامیابی کی ہے اس میں دنیا کا فائدہ ہوا ہے، اور ابھی یہ ہمارا سلسلہ اور یہ کام جو ہے جاری ہے۔
آپ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کانگریس میں وہ بل پیش ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو یہاں کے نئے صدر ہیں وہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوست نہیں ہے، اور اس کے ٹھیک کچھ دو تین ہفتے پہلے یہاں کے کئی جو جانے مانے تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں کئی شرطوں کی بات کی گئی، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر ضرورت پڑے تو پاکستان کو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیرر ڈکلیئر کرنے کی طرف قدم اٹھائے جانے چاہیے۔ وہ جو ایک نظریہ یہاں بنا ہوا ہے اس کو بدلنے کے لیے آپ کیا کریں گے یا کیا کہیں گے؟ یہاں
کوئی نظریہ نہیں بنا ہوا، یہ چند ذہنوں کی سوچ ہے۔ آپ نے صدر ٹرمپ کا ذکر کیا، صدر ٹرمپ کے پاکستان کے بارے میں اگر آپ کو خیالات جاننے ہیں تو آپ اس ریڈ آؤٹ کو دیکھیں جب انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کی، اور یہ صرف ہم نے نہیں ان کی طرف سے بھی جو اس وقت بات چیت کا جو ریڈ آؤٹ ہوا تھا۔ دیکھیں، یہ چند لوگ جو ہیں جو پاکستان کو اس طرح کی ایک منفی زاویے سے پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی کی خدمت نہیں کر رہے، یہ اپنے ان ملکوں کی بھی خدمت نہیں کر رہے جن کے لیے شاید وہ کر رہے ہوں۔
حقانی نیٹورک کے خلاف جس طرح کی کاروائی چاہتا ہے امریکہ، پاکستان وہ کرنے کو تیار ہے؟
دیکھیں، حقانی نیٹورک ہمارے دوست نہیں ہیں، نہ ہماری پروکسی ہیں، بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کا وائلنس کرے کسی کے خلاف بھی، امریکہ کے خلاف یا افغانستان کے خلاف۔ عام انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنا درست نہیں ہے۔
اس بات پر فورن ریلیشنز کمیٹی جو ہے یہاں کی، اس بات پر یقین کیوں نہیں کر پا رہی؟ 300 ملین کا جو ایک کنڈیشن لگا تھا کہ یہ کنڈیشن آپ اگر نہیں پورا کرتے ہیں تو وہ ہم نہیں ریلیز کریں گے، اس کو آگے اور بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، کیوں یقین نہیں کر پا رہے ہیں وہ؟
یقین کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی دو مقتدر سینیٹرز آئے تھے، اور جب انہوں نے جا کے وہاں پہ دیکھا اور اس کے بعد جو انہوں نے بیانات دیے وہ سب کے سامنے ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو پرسیپشن ہے اور جو حقیقت ہے، ریئلٹی گیپ۔
ٹرمپ انتظامیہ سے کیا امیدیں ہیں آپ کی؟
अमेरिका में जिसकी भी हुकूमत होगी पाकिस्तान उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहेगा और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम चाहेंगे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। अमेरिका का हमारे खित्ते में बहुत किरदार रहा है और हम समझते हैं वो एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है हमारे खित्ते में अमन और सलामती के हवाले से, जो हम सबका मुश्तरका मफाद है। और अमेरिका के साथ बहुत सारे ऐसे मैदान हैं जिनमें हम मिलकर काम कर सकते हैं और हम वो एक बड़ा मुस्बत एजेंडा जो है वो हमारे सामने है।
आपको उम्मीद है कोलिशन सपोर्ट फंड जारी रहेगा?
देखिए, कोलिशन सपोर्ट फंड जो है वो बुनियादी तौर पर एक रीइंबर्समेंट है उस खर्चे की जो हम करते थे जब अमेरिका की फौज को वहां से गुजरने के लिए जो सहूलत चाहिए थी।
पूरा पैसा मिल चुका है पाकिस्तान को अब तक जो भी था?
जी, जो हुआ था सिवाय उसके जो आपने कहा कि उन्होंने कंडीशनलिटी लगाई हुई थी।
थोड़ा सा अगर खित्ते की तरफ लौटें,
जी जी,
पाकिस्तान ने जमात-उद-दवा के लीडर हाफिज सईद को नजरबंद किया,
जी
क्यों?
इसलिए कि हम नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन से कोई भी किसी किस्म के मनफी पैगाम जाएं। हमारा पैगाम यह है कि हम हिंदुस्तान के साथ अमन और सलामती का रिश्ता चाहते हैं, दोस्ताना माहौल चाहते हैं, पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं, बहमी एहतराम की बुनियाद पर एक दूसरे की इज्जत करते हुए। और मेरे ख्याल में इस सिलसिले में हमारी जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, हमारे वजीर आजम साहब, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की इनॉग्रल सेरेमनी भी गए और उसके बाद बड़ी एक अच्छी वो हुई और बदकिस्मती से उनमें कुछ बिगाड़ आ गया। बिगाड़ इसलिए आया कि कुछ दहशतगर्दगी वाकयात हुए जिसके बाद हिंदुस्तान ने बातचीत का सिलसिला बंद कर दिया। मैं ये समझता हूँ, ये मेरी यानी आज़ादाना एक सोच है कि जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान कुछ करना चाहते हैं तो ये दहशतगर्द कोई कार्रवाई करते हैं तो वो इसलिए करते हैं ताकि सिलसिले रुक जाएं, और जब हिंदुस्तान वो सिलसिले रोक देता है तो वो दरअसल उन दहशतगर्दों की हौसला अफजाई हो रही होती है उसमें। तो हमारी तो ये ख्वाहिश होती है कि ये ताल्लुकात जो हैं वो चलते रहे, ये बातचीत का सिलसिला चलते रहे, क्योंकि दहशतगर्दी जो है वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है और उसके खिलाफ मिलकर ही काम करना होगा।
हाफिज सईद हो, जैश मोहम्मद हो, अमेरिका उन्हें दहशतगर्द मानता है
जी,
क्या हाफिज सईद को आज पाकिस्तान भी दहशतगर्द मानता है?
देखिए, उनका जो ग्रुप है और ये अगर अक़वामे मुत्तहिदा की फहरिस्त में जो जो नाम हैं हम बाकायदा उनके ऊपर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, आपको पता है कि उस हवाले से जो पाबंदियां नाफिज होनी है वो हम नाफिज कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, क्योंकि अक़वामे मुत्तहिदा में जब उनकी लिस्टिंग हुई तो उसके मुताबिक हमारे ऊपर जो जो वाजिबात हैं हम वो उनको पूरा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ फिर वही मैं कहना चाहूँगा, बहुत नैरो फोकस के साथ बात देखी जा रहा है पाकिस्तान को। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हमने दहशतगर्दी पे काबू पाया है, जो हालात थे कि किस तरीके से 9/11 के बाद और फिर वो बॉम्बिंग के बाद कितने दहशतगर्द हमारे इन पहाड़ों में आ गए, और जब आज उस पूरे खित्ते को हमने पाक किया है।
अफगानिस्तान पर ट्रंप इंतजामिया की क्या पॉलिसी होगी, ये अभी वाज़े नहीं हुई है,
जी जी।
हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं उसका। पाकिस्तान कैसे इस बात से डील कर रहा है, पाकिस्तान क्या उम्मीदें कर रहा है या क्या सुनना चाहेगा अफगानिस्तान की पॉलिसी पर?
हम ये सुनना चाहेंगे कि अफगानिस्तान में अमन कैसे लाया जा सकता, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन जो है वो हमारी, हमारे मुल्क की, हमारे पूरे खित्ते की अशद जरूरत है। हम अभी भी समझते हैं कि कोई अस्करी हल नहीं है वहां पे, वहां पे जो हल है वो सियासी हल है। पाकिस्तान को आप उसमें हमेशा आगे पाएंगे कि हम ये काम करना चाहते हैं, बिकॉज हमारा अपना अमन उनके साथ वाबस्ता है, इसलिए हम बहुत इसमें ख्वाहिशमंद हैं।
अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के नए सफीर एजाज चौधरी हमारे साथी ब्रजेश उपाध्याय से बात कर रहे थे। चंद लम्हे में असर आए ये देखते लो कि bbcurdu.com इस वक्त किससे लीड कर रही है। सोशल मीडिया पर पाबंदी मसले का हल नहीं, वजारत दाखिला का बयान ये जली हरूफ वाली खबर है। लेकिन जो आप सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं खबर, वह है भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुसलमान अकलियत हैं या अक्सरियत हैं। दिलचस्प है तफसील इसकी, मैंने अभी जाकर के पढ़ी है, अभी हो सके तो पढ़िएगा। हाँ, सऊदी इत्तेहाद मुखालिफ मुतमईन नए कमान जनरल राहिल के हाथ में होगी, इस पर भी तफसीली रिपोर्ट तजी आपने सुनी लिया। तो साहब, यहाँ सरबीन अख्ताम को पहुंचा, इसकी एडिटर थी अंबर खैरी, प्रोड्यूसर अथर काजमी, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से आमिर सदी और लंदन से डेरेक क्लार्क। तो मैं अपनी पूरी टीम समेत आपसे इजाजत चाहूंगा। आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, खबरें नाज़िश ज़फ़र की ज़बानी।
پاکستان میں میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے نجی ٹی وی کے اینکر عامر لیاقت کو نفرت انگیز مواد نشر کرنے کا مرتکب قرار دیا ہے. عامر لیاقت کو متاثرین کا نام لے کر ناظرین سے غیر مشروط معافی مانگنے کو کہا گیا ہے، جبکہ بول ٹی وی پر 10,00,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے. تقریباً 40 ممالک نے اقوام متحدہ کے عالمی جوہری ہتھیاروں پر پابندی کے حوالے سے مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. ان میں کئی جوہری طاقت رکھنے والے ممالک شامل ہیں. اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کے لیے جوہری ہتھیار ناگزیر ہیں، کیونکہ بعض برے عناصر پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ہلاکتوں کی اطلاع کے باوجود عراق کی فوج کی جانب سے مغربی موصل میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جاری لڑائی میں ایک بار پھر تیزی آئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.